بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم, پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ناظرین, ہم نے اپنے پروگرام کے جو پرومو ہیں اس میں آپ کو یہ دعوت دے رکھی ہے کہ سوال کیجئے, اعتراض کیجئے. یہ دعوت ہم نے اس لیے دی ہے کیونکہ سنجیدہ قسم کی تنقید اور سنجیدہ اعتراض یہ علم کی بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ بہت سی غلط فہمیاں رفع ہوتی ہیں بلکہ انسانی معاملات اور انسانی تعلقات میں بھی بہتری آتی ہے. آج کا پروگرام کچھ ایسے ہی اعتراضات پہ مبنی ہے جو آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. ہم کوشش کریں گے ان کے جوابات آپ کو دے سکیں. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب, بہت سارے اعتراضات ہیں جو ہم تک پہنچے, ہم کوشش کریں گے ایک پروگرام میں ان کا احاطہ کر سکیں. سب سے پہلے جو بات سب سے زیادہ پرومیننٹ ہمیں لگی ان ای میلز میں, ان خطوط میں, وہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ عالم کا اصل کام یہ ہے کہ وہ سچ کہے, ہر حال میں سچ کہے اور اپنی جان کو بھی مقدم نہ رکھے اس معاملے میں. لیکن آپ کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ملک چھوڑنا پڑا یا آپ نے ملک چھوڑ دیا, ایسا کیوں آپ کو کرنا پڑا؟ یا تو آپ کو اپنے نظریات کے سچے ہونے کا یقین نہیں تھا یا پھر جان زیادہ عزیز تھی, کیا کہیں گے آپ؟
میں نے ہجرت کی اور ہجرت ایمان کے مطالبوں میں سے اہم ترین مطالبہ ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت برپا کی ہے تو پہلے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز تھی, یعنی یہ محسوس کیا گیا کہ ظلم اپنی آخری حد کو پہنچ رہا ہے, ظلم کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, وہ سامنے آ کے مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا. تو آپ کو پھر فیصلہ کرنا پڑا کہ اپنے کچھ صحابہ کو یہ اجازت دیں کہ وہ اپنی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے ملک میں چلے جائیں. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت ہجرت کا حکم دیا گیا جب دار الندوہ میں بیٹھ کر قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج رات ہم آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے. یہ معلوم معروف حقائق ہے. اللہ کے پیغمبروں کو بھی بعض اوقات اپنی قوم کو, اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا ہے. میرے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہوا ہے. اگر مقابلے میں وہ لوگ ہوتے کہ جو میدان میں آ کر یہ کہتے کہ ہم برسرے جنگ ہو رہے ہیں تو میں آپ جنگ کا فیصلہ کرتے, یعنی اگر ہمیں بھی لڑنا تھا
دشمن کھلا ہوتا
تو لڑ لیتے. اگر ریاست, ملک کا نظام کوئی کام کرتا تو کسی قانون قاعدے کے مطابق کرے گا, جیل میں ڈالے گا, پھانسی چڑھائے گا, آخر کوئی مقدمہ قائم کرے گا, اس کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جن لوگوں سے پاکستان میں واسطہ ہے وہ انتہائی بزدل لوگ ہیں, ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, وہ سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, وہ خود چھپے ہوئے ہیں, وہ ہماری آبادیوں میں چھپے ہوئے ہیں, ہمارے علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے کارروائیاں کرتے ہیں. ان کی کارروائیوں کی بھی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, یعنی اس کی زد میں بچے آ جائیں, اس کی زد میں عورتیں آ جائیں, اس کی زد میں بے گناہ لوگ سڑکوں پر چلتے ہوئے آ جائیں, انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ایک آدمی کو بعض اوقات مارنے کے لیے پوری کی پوری مسجد کے نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے جس سے اس وقت ہمیں سابقہ درپیش ہے. اس میں دین کا تقاضا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنی حفاظت کرتے ہوئے انجام دیا جائے.
صحیح.
حفاظت کے کچھ اہتمام وہ ہیں جو آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. آپ کا گھر کسی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں دور دور تک کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو. آپ نماز پڑھنے کے لیے کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پوری مسجد کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہو. آپ اپنے لیے حفاظتی تدابیر کریں تو یا ریاست کے خزانے پر اس کا اثر پڑے گا یا آپ کو اس کا متحمل ہونا پڑے گا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہیں. چنانچہ دین کے اس تقاضے کو سامنے رکھ کے کہ ایسے موقعوں پر آپ اپنی حفاظت کے لیے ایک حصار قائم کریں, یہ تقاضا ہے. یعنی جس طریقے سے مرض کا علاج کرنا دین کا تقاضا ہے.
ٹھیک.
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو بس آپ مسلح پر بیٹھ کر دعا کرتے رہیں, نہیں, آپ کو اسباب کی دنیا میں تدبیر کرنی ہوگی.
صحیح.
تو حفاظتی تدبیر آج کے زمانے میں یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے اپنے ملک سے باہر چلے جائیں. دیکھیے مجھے کیا صورتحال درپیش تھی. میرے دو ساتھیوں کو نشانہ بنا دیا گیا. ڈاکٹر محمد فاروق خان جیسا بے ضرر انسان طالبان کے اقدام کی نظر ہو گیا. میرے ایک اور عزیز ساتھی, وہ بھی ڈاکٹر تھے, ان کو ان کے کلینک کے اندر گھس کر مار دیا گیا. وہ بھی شہید ہوئے. ایک اور ساتھی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کے منہ میں رکھ کے گولی مار دی گئی.
आपके दोस्त होने की वजह से उनके साथ
मेरे साथ ही मेरे करीब काम करने वाले शबो रोज जिस दावत को मैं लेके उठा उसके दस्ते रास्त, यानी ये कोई अवहाम पर मबनी फैसला नहीं है। इसके बाद सूरत यह है कि आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपके हमसाए खौफजदा हैं, उनको ये ख्याल होता है कि अगर कोई मामला हुआ तो हमें भी नुकसान पहुँचेगा। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपके साथ नमाज पढ़ने वाले खौफजदा हैं। ये सूरत हाल है जो आपके ऊपर एक अखलाकी दबाव भी डालती है कि आप दूसरों के लिए ख़तरा बने हुए हैं।
ठीक, ठीक।
आप कोई मजलिस मुनक़द करते हैं, आप किसी जगह जाके कोई गुफ्तगू करते हैं, आप किसी जगह जाके बैठते हैं, आप किसी शादी ब्याह की तकरीब में शरीक होते हैं। ये मालूम है कि इस वक्त जिन लोगों से वास्ता है वो जनाजों के मामले में भी कोई परवाह नहीं करते। यानी अगर उनको मालूम होता है कि उनका कोई दुश्मन या जिसको वो अपना मुखालिफ समझते हैं या जो उनसे इख्तलाफ रखता है वो किसी जनाजे में शिरकत के लिए आया है
उसको भी उड़ाने तो वहाँ पर भी वो
ये कोशिश करते हैं कि अगर वो इंतकाम ले सकते हैं तो ले लें या अपने दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं तो कर दें। इस सूरत हाल में मैंने हिजरत की है और इसके बावजूद कि मुझे हिजरत करना पड़ी है, मैंने इसका अंदाज़ा किया कि क्या जो खिदमत मैं अंजाम दे रहा हूँ अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, वो मैं बाहर बैठकर भी अंजाम दे सकता हूँ। मेरा एहसास ये था कि आज के ज़माने में अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए हैं कि ये सारी खिदमत बाहर बैठ के भी अंजाम दी जा सकती हैं। यानी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं हफ्तावार एक प्रोग्राम करता रहा हूँ जो किसी न किसी चैनल पर नशर न होता रहा हूँ। इस वक्त भी नशर हो रहा है। ऐसे सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में प्रोग्राम हैं जो अब मैं नहीं करता लेकिन मुख्तलिफ चैनल उनको अपने तौर पर, क्योंकि उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो वो नशर करते रहते हैं। मैं लिखता भी हूँ, जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो हसब मामूल उसी तरह लिखी जा रही हैं। तसनीफ़ात के प्रोग्राम भी उसी तरीके से चल रहे हैं। तालीम तदरीस का काम भी मैं उसी तरीके से रोज़ाना अंजाम देता हूँ। तो किसी काम पर भी कोई असर नहीं पड़ा। और जो हिफाजत के लिए एक ज़रूरी तदबीर दीन का तकाजा थी, अखलाक का तकाजा थी, वो इख्तियार कर ली गई है। इसके ऊपर किस लिहाज से एतराज़ होता है? जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनको फिर इसका जवाब देना चाहिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने या अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ काम करने वाली कुछ सी सिफात जमातों ने जब हिजरत की है तो क्या उनके बारे में वो यही बात कहें?
अच्छा, वो लोग ये भी कहते हैं कि जो अम्बिया ने हिजरत की और जो हिजरत हबशा थी, इन दोनों में फ़र्क था। तो एक तो अम्बिया की हिजरत हो गई जिसमें अल्लाह ताला ने बराह रास्त उनको कहा कि इस वक्त ज़रूरत है कि आप हिजरत कर जाएं। एक आपके जैसे लोग जिन्होंने ज़रूरत के तहत खुद हिजरत की, क्या ये आपने अम्बिया की सुन्नत पर अमल किया, ये किस ज़ुमरे में आएगी?
नहीं, दीन में जो चीज़ें बयान की गई हैं उनको सामने रख कर हमने इज्तिहाद किया। तदाबीर सब की सब इज्तिहादी होती हैं। अल्लाह ताला के पैगम्बरों का मामला तो ये है कि वहाँ अल्लाह ताला खुद फैसला करते हैं, लेकिन वो फैसला किस बुनियाद पर किया जाता है वो कुरान मजीद वाज़े कर देता है। इसी तरीके से हमारी रवायात भी बता देती हैं, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की दावत से हमें पहुँची हैं कि उन्होंने इस तरह के फ़ैसले किस मौके के ऊपर किए। ये मालूम है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपना वतन छोड़ के मदीन जाना पड़ा, जबकि ये मालूम हो गया कि उनके साथ ज़ालिमाना रवैया अख्तियार किया जाएगा, यानी उनसे एक कत्ल ख़ता सरजद हो गया था
जी।
लेकिन इस बात का पूरा इम्कान था कि उसको कत्ल ख़ता न समझा जाए और इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ उनको कत्ल अमद का मुजरिम करार देकर उनको सज़ा दे दी जाए। तो जब उन्होंने देखा कि इंसाफ नहीं किया जाएगा तो यही फ़ैसला उन्होंने भी किया। इसी तरह के फ़ैसले बहुत से दूसरे पैगम्बरों ने भी किए हैं, पैगम्बरों ने और पैगम्बरों के मानने वालों ने किए हैं। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हजरत हबशा में तो ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को ये फ़ैसला करना पड़ा। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तमाम सीरत निगार आपको बताएंगे कि ये फ़ैसला किस दिन हुआ है, यानी वो कौन सा दिन है। तो ये साफ मालूम होता है कि जिस वक्त कौम फैसला कर लेती है कि वो अब पैगम्बर का ख़ात्मा कर देगी, ऐन उस वक्त अल्लाह ताला कोई ऐसी तदबीर फरमाते हैं कि जिसके नतीजे में पैगम्बर वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये बात उसूल के तौर पर मालूम हो गई। अब ज़ाहिर बात है कि हम पर वही नहीं आती, हमें इल्हाम नहीं होता, हम ये तमाम फ़ैसले इज्तिहाद की बुनियाद पर करते हैं। अल्लाह ताला ने जो कायदे बताए हैं वो ये है कि आपको तकबीर करनी है, आपको घर के दरवाज़े पर ताला लगाना है, आपको अगर चौकीदार की जरूरत है चौकीदार रखना है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर आप देखिए ना, मुल्क हैं तो वो अपनी हिफाजत की तदबीर के लिए फ़ौजें कायम करते हैं, उनके लिए असलहा लाते हैं। ये सारे अहतमाम और इकदाम के बाद आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं और तवक्कुल करते हैं। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने कभी एक दिन के लिए भी अपना काम बंद नहीं किया। जो चीज़ें मैं कर रहा था वो आज भी उसी तरह जारी हैं। ना मेरी तसनीफ़ात और तालीफ़ात में कोई तातुल आया है, ना मेरी तालीम और तदरीस में कोई तातुल आया है, और जो पैगाम मैंने दिया है वो तो अब मेरा मोहताज नहीं रहा। वो अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए हैं कि आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि वो किस किस तरीके से घरों के अंदर जा रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, तालिबे इल्मों तक पहुंच रहा है, दीनी मदारिस तक पहुंच रहा है। वो पैगाम अब जारी है, उसका मेरी अब ज़िंदगी से, मेरे यहाँ रहने से ना रहने से कोई ताल्लुक भी नहीं रहा है।
सही। अच्छा, एक और एतराज जो बहुत मुझे कहना चाहिए आइज वाइड ओपन लोग कहते हैं, वो ये है कि आपने दीन को बहुत वेस्टर्नाइज कर दिया है, यानी उसको आपने एक बिल्कुल ही नया कल्चर दे दिया है। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी का लोग कहते हैं कि टोटली वेस्टर्नाइज आइडिया है और आपने जबरदस्ती उसको दीन इस्लाम में दाखिल कर दिया, हालांकि इस्लाम कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं करता। दूसरी सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद हूं, आपका एक ऐसी खातून के साथ बैठकर प्रोग्राम करना जो कि बज़ाहिर लिबरल नजर आती है, इसकी वजह से भी आपको बहुत एतराजात का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये बात सही है? क्या आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रिफॉर्म्स ऐसी लाई जाएं दीन में कि ये आसानी से फॉलो किया जा सके, एक आफाकी मजहब जैसा ये है ये वैसा रह सके?
ये आफाकी मजहब है, मुझे इसको आफाकी मजहब बनाने की जरूरत नहीं है। इसको क्यामत तक इंसानों का मजहब बनकर रहना है, ये किसी एक दौर की चीज़ नहीं है। बदकिस्मती ये है कि पिछले 1200 साल में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक कल्चर से है, तहजीब से है, रिवायात से है, वो दाखिल कर दी गई हैं। मैंने सिर्फ ये किया है कि उसकी असल सूरत को नुमायाँ कर दिया है, और वो बहुत सी चीज़ें कि जो हम अपने तासुबात के साथ कहते थे उनके बारे में तवज्जो दिलाई है कि इनको दीन न बनाइए। यानी अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसका ताल्लुक हमारी तहजीबी रवायत से है तो उसको उसी हैसियत से पेश कीजिए, अगर कोई चीज़ सकाफत से मुतल्लक है तो उसको भी उसी लिहाज से लोगों के सामने लाइए, दीन को अलग करके पेश कीजिए। चुनाचे आप देखिए कि मेरी जो किताब है मीज़ान, जिसमें मैंने पूरे दीन की शरह वज़ाहत की है, उसके खात्मे मैंने ये लिखा है कि मैंने इसको फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़, कलाम, फ़िक़्ह, हर चीज़ से बिल्कुल पाक करके
अलहदा कर,
जैसे कि दीन में बयान किया गया था उसी तरीके से पेश किया। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन दिया, दीन के माखज़ की हैसियत आप ही की ज़ाते वाला सिफात को हासिल है। मैंने अब तक जो कुछ लिखा है या जो कुछ कहा है हमेशा उसके लिए इस्तदलाल किया है, दलाइल दे दी। आप ये देखिए कि मेरी तहरीरों में और मेरी गुफ्तगुओं में कभी आपको मगरबी मुफक्किरीन के हवाले नहीं मिलेंगे, मैं इसे अपनी शान के ख़िलाफ़ समझता हूँ। और यहाँ जब मैं लफ्ज़ शान बोल रहा हूँ तो इसका ताल्लुक दीन से है, यानी वो दीन जिसको मैं बयान कर रहा हूँ उसके अपने माखज,
जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
उसके अपने माखज इतनी ताकत रखते हैं, ऐसा कभी इस्तदलाल रखते हैं, अपनी बात उस सतह पर पेश कर सकते हैं कि मुझे इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मिसाल के तौर पर जमहूरियत को देखिए, जमहूरियत के बारे में मैं आज से नहीं, बरसों से ये तवज्जो दिला रहा हूँ कि इस्लाम में हमें ये बताया गया है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगुएँ की, मैंने ये बताया है कि अगर दीन को बादशाहत कायम करनी होती तो उसके हदूदों को बयान कर देता, अगर उसको बंदूक को ये हक देना होता कि वो आए और वो हुकूमत कर ले तो ये बता देता। उसने जब मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई के बारे में हमें हिदायत दी तो क्या दी? अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई उनकी राय उनके मशवरे पर मबनी होगा। तो वो लोग जो मुझसे इख्तलाफ रखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम ख़ानदानी बादशाहत कायम करना चाहता है? क्या वो ये चाहते हैं कि वो बंदूक को ये हक देता है कि वो आके मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत हो जाए? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मजहबी तबकात या किसी और तबके का ये हक है और ये उसका पैदाइशी हक है कि वो मुसलमानों पर हुकूमत करे? अगर ये सब वो कहना चाहते हैं तो उनको इसके लिए दलील देनी चाहिए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसके लिए तो कुरान मजीद की आयत उनके सामने पेश कर रहा हूँ। आपने जो दूसरा पहलू बयान किया है, देखिए बात यह है कि इस वक्त मुसलमान माशरे के अंदर जो मर्द व ख्वातीन भी हैं, सवाल यह है क्या हम उन पर यह पाबंदी लगाएंगे कि वो फलां फलां तहजीबी रवायत के अलंबरदार बनकर दीन समझें या सीखें? आपको हक हासिल है कि आप मुझसे सवाल करें
जी।
आपको हक हासिल है कि आप इस वक्त जो मुसलमान माशरा उसको रिप्रेजेंट करें। देखिए इस वक्त मुसलमान माशरे के अंदर ख्वातीन, मर्द, औरत जो कुछ भी है वो जिस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि उनमें से क्या गलत है और क्या सही है, वही लोग होंगे जो हमसे आके पूछेंगे कि दीन क्या है, दीन के तकाजे क्या हैं, ये और कौन पूछेगा आकर? यानी ये किसने कहा है कि पहले लोगों पर यह पाबंदी लगाई जाए कि वो आपके बताए हुए हुदूद और क्यूद की पैरवी करें और उसके बाद वो दीन के बारे में आके कोई सवाल करें या कोई बात करें? मैं ये पूछता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपकी जगह कोई मर्द बैठा हुआ हो तो क्या मुझे पहले उससे ये मालूम करना चाहिए कि तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो पाबंदी के साथ, तुम्हारे पास इस्तात थी और तुमने हज किया? ये सारे सवाल करने चाहिए ना
मुझे।
यानी ख्वातीन ही का जिक्र आते हुए ये सारी चीज़ें क्यों याद आ जाती? तो इस वजह से मेरे नज़दीक ये सादा उसूल है कि आपको कौम की नुमाइंदगी करते हुए, लोगों की नुमाइंदगी करते हुए मुझसे सवाल पूछने का हक है। मेरा काम यह है कि मैं आपको जवाब दूँ और जिन चीज़ों पर मोतरज होते हैं लोग उनके बारे में भी दीन का नुक्ता नज़र वाजे कर दूँ। سوال یہ ہے کیا میں نے آپ کی رعایت کرتے ہوئے دین کا نقطہ نظر کوئی اور بیان کر دیا
یا تو ورژن چینج کر دیا،
یعنی وہی کچھ بیان کیا ہے جو میرے نزدیک قرآن مجید میں لکھا گیا ہے، جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور مسلمانوں کی روایت میں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو میں دین کے حدود سے متجاوز پاتا ہوں تو اس پر تنقید بھی علمی طریقے سے کر کے بتا دیتا ہوں. میری تحریریں لکھی ہوئی موجود ہیں، میری باتیں کہی ہوئی موجود ہیں، لوگوں کو انہیں دیکھنا چاہیے، ان کی غلطی واضح کرنی چاہیے، اور اگر کوئی غلطی واضح کر دی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا، بلکہ شکریہ ادا کروں گا، لیکن مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے کوئی حدود و شرائط نہیں ہے جس کا جی چاہے آ کے پوچھے. میں یہ کہتا ہوں آپ کی جگہ کوئی غیر مسلم خاتون بھی بیٹھی ہو سکتی، کوئی ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے کہ جو نہ دین کو مانتا ہو نہ شریعت کو مانتا ہو، کسی چیز کو بھی نہ مانتا،
کیونکہ وہ سوال کرے گا تو آپ کے پاس سے جواب آئے گا اور اس تک علم منتقل ہوگا اور اس میں چینج آئے گا.
میں نے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ پروگرام کیے ہیں کہ جس کا دین کے معاملے میں کوئی نقطہ نظر نہیں تھا، یعنی وہ لا ادریت کو دین سمجھتا تھا، بہت سی ایسی چیزیں وہ بیان کرتا تھا جن کا تعلق دین کے اوپر تان تک پہنچ جاتا تھا. لیکن مجھے اس کو بھی جواب دینا ہے، اس کا بھی اطمینان کرنا ہے، اس کی بھی بات سننی ہے. اس وقت ہمارے مذہبی لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ان کے مدرسوں میں، ان کے کالجوں میں، ان کی یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کے کیا خیالات ہیں، وہ کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، دین کی ان کو کتنی تعلیم ملی ہے. یہ سب کے سب لوگ ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہماری ملت کے لوگ ہیں، ان کو سوال کرنے کا حق ہے، ان کو پوچھنے کا حق ہے، اور مجھے ان کو جواب دینا ہے. اس وجہ سے میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا.
آندی صاحب بریک لیں گے ہم، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم گفتگو وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے جہاں سے ہم نے اس کا سلسلہ چھوڑا تھا. گاندھی صاحب، اگلا اعتراض سے بھرا ہوا کوسچن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دین اور سیاست کو بالکل الگ الگ کر دیا ہے، اسی طرح آپ نے انقلاب کی بات جو ہے اس کو اسلام سے بالکل الگ کر دیا. آپ نے کہا ہے کہ اسلام انقلاب کو پسند نہیں کرتا، جبکہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا مذہب ہے جس نے معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، ہر زندگی کے معاملے میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سیاسی کردار ہے اس کی جگہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ریفارمر ہیں، یعنی آپ نے ان کا جو سیاسی کردار ہے اس کو بالکل مائنس کر دیا ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟
انبیاء علیہ السلام کیا دعوت لے کر آئے تھے، اس کے لیے نہ مجھے کوئی رائے دینے کا حق ہے نہ کسی اور کو. اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ انقلاب اور اس طرح کے جتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ اسلام کے لغت کے لیے اجنبی الفاظ ہیں. یہ نہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں نہ کسی حدیث میں استعمال ہوئے ہیں. قرآن مجید نے ایک موقع کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک ہی دین پر تھے. دنیا کی پیدا ہوئی تو آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور آدم و حوا دونوں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مبنی دین سے اپنی زندگی شروع کر رہے تھے. ان کے بچوں میں بھی یہی دین تھا، ایک لمبے عرصے تک یہی صورت رہی. اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے مابین اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور یہ بتایا کیوں بھیجا. مبشرین و منذرین، وہ لوگوں کو یہ بشارت دے دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی میں صحیح رویہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے آخرت میں اس کے خیر کے نتائج نکلیں گے، اور وہ انہیں خبردار کر دیں کہ اگر غلط رویہ اختیار کرو گے تو ایک دن خدا کے حضور میں حساب کے لیے پیش ہونا ہے، وہاں تمہارا انجام برا ہوگا. یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے، وہ اسی مقصد کے لیے آتے ہیں. چنانچہ یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید بار بار کیا کہتا ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی أُمَّ الْقُرَى مکہ اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو انذار کر دو، خبردار کر دو. انبیاء علیہ السلام کے مشن کے لیے، ان کے مقصد کے لیے قرآن نے جو لفظ اختیار کیا ہے وہ انذار کا لفظ ہے. میں نے اس لفظ کو نمایاں کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اصلاً اس کام کے لیے آتے ہیں، وہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں جھنجھوڑتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ایک ہدایت بھی لے کے آتے ہیں. وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت در حقیقت تزکیے کی تعلیم ہے، یعنی ہمیں پاکیزہ بننا ہے. ان کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عارضی دنیا کے اندر سے ان لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے جنہیں وہ اپنی جنت میں آباد کرے گا. یعنی ایک دنیا یہ ہے، یہ عارضی طور پر بنائی گئی ہے، اس کے اوپر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے. اس کے بالکل برخلاف وہ دنیا جو موت کے بعد وجود میں آئے گی وہ ایک ابدی دنیا ہوگی، اس کا عیش عیش دوام ہوگا. اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا انتخاب کر رہا ہے، اور اس انتخاب کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، کتنی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. اب یہ سنیے کہ میں کیا کہتا ہوں، یہ پاکیزگی انفرادی زندگی میں بھی ہونی چاہیے، یہ پاکیزگی اجتماعی زندگی میں بھی ہونی چاہیے. انسان کے پورے وجود کو پاکیزہ بننا ہے. پورے وجود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میری شخصیت ایک اپنی ذاتی حیثیت رکھتی ہے، میں کسی بیوی کا شوہر بھی ہوں، میں بچوں کا باپ بھی ہوں، میں اگر فرض کر لیجئے کسی خاص شعبہ زندگی سے متعلق ہوں تو وہاں بھی اپنی خدمات انجام دیتا ہوں. میں کاروبار کے لیے بھی جاؤں گا، میں منڈی میں بھی بیٹھوں گا، میں کہیں ملازمت بھی کر سکتا ہوں، میں سیاستدان بھی ہو سکتا ہوں، میں کسی ملک کا نظم و نسق بھی چلا سکتا ہوں. یہ میری پوری شخصیت ہے. تو میری شخصیت کا ظہور جن جن دائروں میں ہوتا ہے وہاں دین مجھ سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنا تزکیہ کرو. یہ پاکیزگی کا تقاضا سیاست میں بھی کیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے سیاست بھی دین کا ایک جز بن جاتی ہے. یعنی دین یہ نہیں کہتا کہ اگر تم سچ بولتے ہو تو انفرادی زندگی میں سچ بولو، سیاست میں جھوٹ بول لیا کرو. اگر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو تو وہ تم انفرادی زندگی کی حد تک تو کوشش کرو کہ نہ دیا کرو، لیکن اجتماعی زندگی میں دھوکہ دینا کوئی یاد نہیں.
یعنی ڈبل سٹینڈرڈز نہیں سیٹ کیے ہوئے، جیسا دین
نے ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے. پوری زندگی کا احاطہ کیا اور پوری زندگی کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے. تو اس لحاظ سے سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز دین کے دائرے میں آتی ہے.
بالکل.
اب اگر یہ بات درست ہے تو اس کے بعد اگلا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس وقت ہوئی ہیں، ملکوں میں بھی ہیں، قوموں میں بھی ہیں، عالمی سطح پر بھی ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی انقلابی طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ دین نے یہ تجویز نہیں کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو پھر یہ چاہیے کہ دین کے اندر سے اس کی کوئی دلیل بیان کر دیں. دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم خبردار کریں گے، ہم متوجہ کریں گے، ہم تعلیم دیں گے. انبیاء علیہم السلام یا تو خبردار کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنی ہدایت پہنچاتے ہیں تو کیسے پہنچاتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی خدا کی آیات سناتے ہیں. لوگوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے انہیں قانون کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں. وہ قانون اور وہ حکمت جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یا جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے، وہ سب کی سب میں نے بیان کر دی، وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے. چنانچہ آپ میری کتاب میزان کو اٹھائیے جو دین کو بیان کر رہی ہے، تو اس میں قانون معیشت کا باب بھی ہے، اس میں قانون معاشرت کا باب بھی ہے، اس میں قانون سیاست کا باب بھی ہے. یہ ہے دین میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کو بیان کرنے کا طریقہ.
ٹھیک.
رہ گئی یہ بات کہ مجھے اٹھ کے ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے اور ہم میں سے ہر ایک کو بنانی چاہیے، اور یا اٹھ کے خروج کرنا چاہیے اور انقلاب برپا کرنے کے لیے نعرے لگانے چاہیے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چیزیں آپ دنیا میں کرتے ہیں، مباح بھی ہو سکتی ہیں، جائز بھی ہو سکتی ہیں، کیجے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی دین آئے گا اور وہ اس شخص کو مخاطب کرے گا جو یہ سب کر رہا ہے، اور اس سے کہے گا کہ تمہارے اس اقدام سے کسی کی جان، مال اور آبرو کو نقصان نہیں پہنچنا
چاہیے. پہنچنا چاہیے.
تم اگر یہ کام کرنے کے لیے نکلے ہو تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی تم ایک دن خدا کے سامنے جواب دے ہوں گے. تمہیں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر کوئی اخلاقی قباحت ہو. دین یہاں سے ہماری زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہوتا ہے، وہاں سے متعلق نہیں ہوتا جہاں سے لوگ کرنا چاہتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، پیغام پہنچایا، اور یثرب کے لوگوں نے آپ کے پیغام کو قبول کر لیا. جب پیغمبر کے پیغام کو قبول کر لیا جاتا ہے اور ملک کا نظم و نسق یا کسی علاقے کا نظم و نسق اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو اس کو چلائے گا، پھر تو خدا کی حکومت زمین پر قائم ہو جاتی ہے.
بالکل.
ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جدوجہد کی گئی ہے، کوئی سیاسی جماعت بنائی گئی ہے، کوئی انقلابی جتھا منظم کیا گیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے پیغمبروں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ خبردار کریں گے، بشارت دیں گے، دین کی ہدایت واضح کریں گے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق واضح کریں گے. یہ کام کرنے کے نتیجے میں یا لوگ ان کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں یا قبول کر لیتے ہیں. اگر کسی علاقے کے اعیان و اکابر ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اقتدار بھی ان کو منتقل ہو جائے، اور اس کی مختلف صورتیں رہی ہیں. جب اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی تو انہوں نے سیاسی معاملات بھی انجام دیے، نہ کہ وہ سیاسی معاملات کو اپنے مشن کا حصہ بنا کر دنیا میں جدوجہد کرنے آئے تھے. وہ سیاستدان نہیں تھے، نہ سیاسی لیڈر تھے، وہ خدا کے پیغمبر تھے. اور خدا کے پیغمبر جو دین لے کے آتے ہیں اس کا مقصود آپ کے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. اور وہ زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں ضروری ہدایات دیتا ہے، ضروری ہدایات، نہ کہ تمام ہدایات. اور وہ تمام ہدایات جتنی بھی وہ دیتا ہے وہ سیاست سے بھی متعلق ہے, معیشت سے بھی, معاشرت سے. ان میں سے ہر چیز کو میں نے بیان کیا ہے, برسوں بیان کیا ہے, ان پر لکھا ہے, ان پر گفتگویں کی ہیں. تو میری بات کو جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گی تو بالکل یہ واضح ہو جائے گا کہ اصل میں دین میں بے شمار بدعات داخل کی گئی ہیں.
صحیح.
یہ بدعات صرف وہی لوگ داخل نہیں کرتے کہ جو جا کر کوئی نیا کام دین میں کر ڈالتے ہیں, بلکہ دین کی یہ تعبیریں کہ اسے ایک انقلابی جدوجہد بنا دیا جائے, اس کو خروج اور بغاوت بنا دیا جائے, اس میں یہ تصور داخل کر دیا جائے کہ ایک نظام ہے جس کا غلبہ قائم کرنے کے لیے ہم کو لوگوں کے گلے کاٹنے ہیں, یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن کی میں نفی کر رہا ہوں, جن کی حقیقت واضح کر رہا ہوں, جن کی غلطی واضح کر رہا ہوں, اور یہ بتا رہا ہوں کہ اصل دین یہ ہے. اور اصل دین پوری زندگی سے متعلق.
صحیح. ہم ایک دفعہ پھر مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, غامدی کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے میں ہوں اور جاوید احمد غامدی. غامدی صاحب, عصر حاضر میں مولانا مودودی نے جس طریقے سے تعبیر دین کو بیان کیا ہے, آپ کو پتہ ہے ان کے بہت فالوورز ہیں اور آپ بھی ان کو فالو کرتے رہے ہیں, اور ایک وقت میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے جب اپنے طور پر آزادانہ مطالعہ کیا حدیث کا بھی, قرآن کا بھی, اور اس کے بعد مولانا مودودی کی تصنیفات پڑھیں, تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح آپ سوچتے ہیں, جبکہ اب آ کر کچھ عرصے بعد آپ کی رائے تبدیل ہوئی ہے. تو اس رائے کی تبدیلی کو لوگ بہت تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پہلے آپ ان کے ساتھ اگری کرتے تھے, ابھی آپ کا ورژن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے, اس کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟
یہ کہ لوگ انسانوں کو پتھر سمجھتے ہیں, یہ صرف پتھر ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے. قائد اعظم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کے افکار کیا تھے. ایک زمانے میں متحدہ ہندوستان میں اتحاد کے سفیر سمجھے جاتے تھے, پھر انہوں نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کیا. ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی علم فکر میں ارتقاء کے ساتھ آتی ہے. یہی معاملہ علامہ اقبال کے ساتھ ہوا ہے. ہمارے ہاں قومی لحاظ سے یہ دو بڑی شخصیات ہیں.
بالکل.
ان کے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ ان کے کلام کو پڑھیے, ان کے افکار کو پڑھیے, تو آپ کو جگہ جگہ اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ ایک چیز کے معاملے میں بڑا جذباتی تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. آپ وطن کے بارے میں ان کے اشعار پڑھیے, پھر وطنیت پر ان کی تنقید پڑھیے. آپ وحدت الوجود کے بارے میں ان کے اشعار پڑھیے اور پھر اس پہ بھی تنقید پڑھیے. تو آپ کو بے شمار چیزیں, یعنی میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, بے شمار چیزیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے. میرے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے. میں نے ایک صوفیانہ گرانے میں آنکھ کھولی تھی. جو کچھ ہمارے یہاں مانا جاتا ہے میں یوں ہی مانتا تھا. میں نے وہاں سے زندگی شروع کی تھی جہاں سے کوئی بھی شخص جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوگا زندگی شروع کرے گا. میرے پیش نظر تو دین پر کوئی خاص علمی کام کرنا بھی نہیں تھا. میری زیادہ دلچسپی فلسفے سے, تاریخ سے اور تصوف سے تھی. ان سب چیزوں کی غلطی جیسے جیسے واضح ہوتی چلی گئی, اس کو میں سمجھتا بھی چلا گیا, اس کو بیان بھی کرتا چلا گیا. ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں میں نے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کو پڑھا ہے, میں نے ان کے افکار کا مطالعہ کیا ہے, قرآن مجید کو بھی میں اس سے پہلے پڑھ رہا تھا عام طریقے پر, اسی طرح حدیث کو پڑھ رہا تھا. پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ کیا جگہ ہے کہ جہاں سے غلطی ہو رہی ہے. تو انٹرپریٹیشن کی, تعبیر کی, تعویل کی غلطی جب آپ اس پر تدبر کرتے ہیں تو واضح ہو جاتی ہے, اس کو آپ بیان کر دیتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں ہر شخص کو اس کو مان لینا چاہیے. میں دلیل دے رہا ہوں, اس دلیل پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے. اس طرح کی باتیں اصل میں اس معاشرے میں کہی جاتی ہیں جس میں لوگ 15-20 سال کے بعد آئندہ سوچنا بند کر دیتے ہیں. یعنی جو کچھ ان کو والدین نے بتا دیا, اختیار کر لیا, یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی. یعنی اس میں یہ روایت ہی قائم نہیں ہو سکی کہ ایسے زندہ لوگ پیدا ہوں جو اپنے افکار کا ہر لحظہ جائزہ لیتے رہیں. یعنی کہنے کو لوگ اشعار بھی پڑھیں گے اور یہ بیان بھی کریں گے کہ ہر لحظہ نیا طور نئی برکت تجلی, اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے, لیکن ہر ایک کا مرحلہ شوق 20-22 سال کی عمر میں طے ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی چیز کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جن افکار و خیالات میں جیتے ہیں انہی کو اپنے لیے بت بنا لیتے ہیں. میرا معاملہ یہ نہیں ہے. میں تو ہر لحظہ اپنے افکار کا جائزہ لیتا رہتا ہوں, یہ دیکھتا ہوں, اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی کہ میں اگر کل ایک بات کہہ رہا تو آج لوگوں کو کیا بتاؤں گا. نہیں, مجھے ان کو صحیح بات بتانی ہے.
صحیح.
اور میرے نزدیک سائنس میں, ادب میں, مذہب میں, اخلاق میں, ہر جگہ ایسے لوگ پیدا ہونے چاہیے کہ جو موجود افکار کا تنقیدی جائزہ لیتے رہے. ہمارے ہاں چونکہ تنقید کی کوئی روایت ہی نہیں ہے. تنقید کو عام طور پر تنقیس کے ہم معنی سمجھا جاتا ہے. تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ موجود ہے اس کا جائزہ لے کے دیکھیں کہیں اس کی دلیل میں کمزوری تو نہیں
اور نیوٹرل ہو کے جائزہ لیں آپ.
ظاہر ہے کہ ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر جائزہ لیں گے تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے. تو یہ کام میں نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے, اور اگر آج مجھے کسی کی رائے سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتا.
اچھا گاندھی صاحب, میں یہ ایڈ کرتی چلوں بیچ میں کہ آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ وقت کے نظام کو جو ہے موضوع نہیں بناتے, سسٹم کو موضوع نہیں بنا رہے ہوتے, فرد کو موضوع بنا رہے ہوتے ہیں. تو جن صاحب کا یہ سوال میں آپ کو فارورڈ کر رہی ہوں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم مثال لیں تو ان کا نمرود کے پاس جانا ایک طرح سے سسٹم کو چینج کرنے کے مترادف تھا, کیونکہ جو نمرود تھا وہ سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. اور ایک ان کے الفاظ اگر میں اسی طرح پڑھ دوں جس طرح انہوں نے لکھے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا مسئلہ اگر نظام نہ ہوتا تو وہ بتوں کو نہ توڑتے. اگر گاندھی صاحب سے یہ سوال کیا جاتا تو شاید وہ فرما دیتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کو نہیں توڑنا چاہیے تھا, اس لیے کہ یہ توڑ پھوڑ تو انقلابیوں کا کام ہے.
یہ ان کا حسن بیان ہے. میں آپ کے سامنے اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہوں کہ دیکھیے, جب میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب کا موضوع فرد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فرد اپنی شخصیت سے مجرد ہو کر اس کا موضوع ہے. فرد اپنی پوری شخصیت میں موضوع ہوگا. ابھی میں نے آپ کے ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ اگر مجھے مخاطب کیا جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں. میں باپ ہوں, میں شوہر ہوں, میرا ایک گھر ہے, میں کہیں کاروبار کرتا ہوں, میں کہیں لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ میں سیاستدان بھی ہوں. میری ساری شخصیت دین میں زیر بحث آئے گی, اور وہ ہر جگہ میرے اخلاق کی تطہیر چاہے گا. یعنی جن چیزوں سے دین کو دلچسپی ہے وہ جہاں جہاں پائی جائیں گی, سیاست میں ہوگی, معیشت میں ہوگی, معاشرت میں ہوگی, وہ سب کو ہدف بنائے گا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں, یعنی وہ اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو مخاطب کرتے ہیں. جس زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی زیادہ تر بعثت ہوئی ہے اس میں بادشاہی نظام تھا. بادشاہی نظام میں اگر آپ کسی معاشرے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انہی لوگوں سے بات کرنا ہوتی ہے جو سوسائٹی میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں,
انفلوئنس کر سکتے ہیں.
وہاں نظام کو موضوع نہیں بنا رہے, اس فردی کو موضوع بنا رہے ہیں, اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں,
ٹھیک,
اس کی تطہیر چاہتے ہیں, اس کا تزکیہ چاہتے ہیں. آپ دیکھیے فرعون کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو, ہو سکتا ہے کہ وہ سنور جائے. تو اصل میں فرد کو سنوار دینا یہ ان کا اصل موضوع ہے. جس وقت فرد سنورتا ہے تو فکر کیا چیز ہے, فرد سے ظہور پذیر ہوتی ہے. نظام کیا چیز ہے, اسی سے بنتا ہے. جب فرد سنور جاتا ہے تو اس کے اثرات نظام پر بھی پڑتے ہیں. سب سے پہلے وہ فرد کو مخاطب کریں گے, اور ان لوگوں کو مخاطب کریں گے جن لوگوں کو میرا نقطہ نظر جاننا ہے, وہ قانون دعوت کا مطالعہ کریں. اسی عنوان سے میں نے اپنا نقطہ نظر دعوت کیا ہے, انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا ہے, کن پہلوؤں سے تقسیم ہوتی ہے, وہ سب اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے. اس میں خاص طور پر اس کو موضوع بنایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام یا کوئی اور دائی, اسے سب سے پہلے سوسائٹی میں اثر و رسوخ رکھنے والے طبقات کو مخاطب کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب تک ان کے ذہن اور فکر کو مفتو نہ کر لیا جائے یا مفتو ہوتے دکھانا دیا جائے تو عام لوگ متوجہ نہیں ہوتے. لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ خود حریف بن کے کھڑے ہو جائیں, وہ خود اقتدار پر قبضہ کر لیں. وہ کسی کو معزول کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیے اس وقت مثال کے طور پر دو نقطہ نظر ہوں گے نا. ایک یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت بنائیں یا آپ کو جتھا منظم کریں اور آپ بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں یا بیلٹ کے لیے آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں.
دو ہی طریقے,
ان ساری چیزوں کے بارے میں لوگ گفتگو کر سکتے ہیں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, لیکن یہ طریقے ہوں گے. ایک دائی کیا کرے گا, وہ اس وقت یہ دیکھے گا کہ سیاست میں کون لوگ فعال ہیں, کون لوگ ملک کا نظم و نسق چلا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی بیوروکریسی ہے, آپ کی فوج ہے, آپ کے اساتذہ ہیں, آپ کے دانشور ہیں. تو ان کو مخاطب کرے گا, ان کے ذہن اور فکر کو بدلے گا. یعنی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو معزول کر کے ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں. اصل میں جگہ لینے کا عمل ہے جو خروج, بغاوت اور انقلاب میں ڈلتا ہے. وہ یہ نہیں کرتے, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مقابل میں آ کے دعوت پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ان کے ذہن اور فکر کو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا ہے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا ہے. یعنی اپنے زمانے کے اعیان اور اکابر کے سامنے اپنی دعوت رکھی ہے, اپنا پیغام رکھا تاکہ وہ تبدیل ہو جائے. اسی کو دعوت, انذار اور بشارت کے الفاظ میں قرآن مجید بیان کرتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے وہ بتوں کے استحصال کے لیے نہیں توڑے تھے, وہ استدلال کے لیے توڑے تھے. یعنی وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم کو یہ کیا حرکت کر رہے ہو. تو استدلال اور چیز ہے اور استحصال اور چیز ہے. اگر وہ استحصال کے لیے بت توڑتے تو مقابلے میں آتے, وہ رات کے وقت جا کر نہ توڑتے, وہ خاموشی سے توڑنے کے بعد بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا نہ رکھتے, یہ استدلال تھا اور بہت خوبصورت استدلال ہے. تو استدلال کے لیے بعض اوقات آپ کو کوئی عملی طریقہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. گویا جو دعوت وہ پیش کر رہے تھے اس کے مخاطبین کی غلطی واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اس سے میری بات کی تائید مزید ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام دلیل دیتے ہیں, اپنی بات پیش کرتے ہیں, ذہنوں کو مفتو کرتے ہیں, فکر کو تبدیل کرتے ہیں.
یہ جو انہوں نے بت توڑے تھے اور کلہاڑا جا کے سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا, یہ سارے توڑ دیے تھے اور ایک چھوڑ دیا تھا کہ کچھ توڑے تھے؟ کیا وجہ کیا تھی, اس میں کیا پنہا تھا, وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟
در حقیقت وہ اپنی قوم کو اس کی حماقت اور بیوقوفی پر توجہ دلانا چاہتے تھے. یعنی یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو پوج رہے ہو. اور پھر اس کے بعد بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کے انہوں نے در حقیقت یہ پیغام دیا کہ یہ اپنے ساتھیوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکا,
تو تمہاری حفاظت کیا؟
جب میں ان کو توڑ رہا تھا تو اس وقت یہ کچھ بھی نہیں کر سکا, بے بسی کے ساتھ دیکھتا رہا ہے, میں نے سب کے سر اڑا دیے ہیں اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے, اسے اتار بھی نہیں سکا. اور اگر میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ بل فعلہم کبیرہم, ذرا پوچھو شاید اس بڑے ہی نے یہ حرکت نہ کی ہو, تو تم بھی یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تو نہیں بولتے. آپ دیکھیں نا وہ مکالمہ قرآن میں نقل ہوا ہے.
جی جی.
تو یہ بت تمہارے اوہام کا نتیجہ ہے, ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. اسمان سمیتم ہوگا, یہ نام ہے جو تم نے رکھ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے استدلال کر رہے ہیں, اور آپ جانتی ہیں کہ استدلال کے لیے بعض اوقات الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, بعض اوقات کوئی چیز عملی طور پر کر کے دکھائی جاتی ہے. تو بتوں کی بے بسی کو اور بتوں کی حماقت کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. میں تو صرف اس سخن آشنائی کی دادی دے سکتا ہوں کہ وہ اس کو بت خانے کو توڑنا یا بتوں کا استحصال کرنا کہہ رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام جب تک ان کے پاس اقتدار نہیں آتا اس وقت تک اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کرتے. یہ اصل میں دلیل دینے کا ایک طریقہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے استدلال کے طریقے استدراج کے ہوتے تھے, یعنی وہ اپنے مخاطب کو درجہ بدرجہ اس جگہ لے آتے تھے جہاں وہ بے بسی کے ساتھ دیکھتا رہ جاتا تھا.
بہت شکریہ غامدی صاحب, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, آپ اپنی اسی طرح فیڈ بیک ہمیں بھیجتے رہیے, اپنے اعتراضات بھی ہم تک پہنچاتے رہیے. ہماری کوشش ہوگی ہم ان کو باری باری سب کو ایڈریس کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.